محمد
وآل محمد.
سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے کم وقت کے اندر بیان کرنا.
करती रह जाए। हमारी पूरी कोशिश इस बात के ऊपर होती है। अब इसमें यह है कि खिताबत हासिल नहीं हो पाती और इस पर हमारी तवज्जो भी नहीं रहती, वो हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त अहबाब की जो खिताबत के ख़ास अंदाज के आदि होते हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कुछ मायूसी होती है कि वो एक खिताबत के इंतज़ार में आए होते हैं और बाद में देखते हैं कि वो खिताबत जो है वो नहीं हो पा रही। उसमें बाद वक्त ऐसा होता है कि वो कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि शायद कुछ देर के बाद कुछ होने वाला है। तो मैं पहले ही से अर्ज किया कर देता हूँ कि ना आज कुछ देर के बाद कुछ होगा ना आखिरी दिन तक कुछ और होगा। जो होगा वो यही होगा कि हम अहले बैत की तालीमात में से चंद नुकात का इंतखाब करेंगे और आपके सामने सही ज़बान में उसको बयान कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा हदफ होगा ये कि हम यहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ें बयान करें और ना जानें, बल्कि हदफ ये होगा कि हमारी ज़िंदगी में भी अहले बैत की तालीमात में अमल के एतबार से कोई तब्दीली आए और आपकी ज़िंदगी में भी तालीमात अहले बैत में अमल के मैदान के अंदर कोई तब्दीली हासिल हो। अब यहाँ पर अमल और इल्म का क्या फ़र्क होता है उसको मैं इजमालन अर्ज करता हूँ। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मुहम्मद एक हमारे पास मैदान है इल्म का मैदान। इल्म के मैदान में यानी जानना पहचानना मालूमात हासिल करना किताबों से भी मैसर है, सुनकर भी मैसर है, देखकर भी मैसर है और खुद इल्म बिजात ही इंसान के लिए अच्छाई शुमार होती है। लेकिन हमारे पास रिवायात के अंदर इरशाद फरमाया है कि इल्म अगर अमल के मैदान में ना आए तो वह वाले जान होता है, फिर वो अजाब का और हिसाब का सबब बनता है। तो हमारी कोशिश ये नहीं होती कि जो भी सुनने वाले हों वो इल्म के मैदान में आगे बढ़ें, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि इल्म के साथ साथ अमल के मैदान में भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहें। और अमल के मैदान में बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोशिश ये होती है कि चूँकि इल्म अहले बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम से हासिल किया जाए तो उनकी ज़िंदगी भी अमल में बढ़ते हुए ख़ानदान अहले बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम से नज़दीक तक होती है। तो हमारी भरपूर कोशिश ये होती है कि हर मजलिस में अमल की कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली एहसास करें और वो तब्दीली उस ख़ानदान मुबारक से आपको और मुझे नज़दीक करती चली जाए। अब उस तब्दीली के साथ अगर हासिल हुई तो क्या होगा? तब्दीली के साथ जो कुछ आपकी ज़ात में तश होगा वो ये है कि अगर कल आप मौला के चाहने वाले मौला के मानने वाले हैं, अगर एक दो रोज़ आप उसके ऊपर अमल करें तो फिर आप मौला के सामने कहेंगे कि मौला आप मैदान अमल में भी आपके हमरा चलने वाले खराब पाए, आपके मानने वालों के हमरा खराब पाए। तो कोशिश ये होगी कि आप इल्म भी हासिल करें और कुछ ना कुछ अमल की ज़िंदगी में भी आपकी तब्दीली आए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत अच्छी है, लेकिन चंद मुकात और भी अर्ज हो जाएंगे उसमें भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी बात यह है कि जब हम अमल की बात करते हैं तो अमल की कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिस पर अमल करने के लिए आपको पता ना चले कि दुनिया में कब इसके ऊपर अमल करना है। बात को ऐसी करेंगे जिस पर अमल करना आपके लिए इसी दुबई में रहते हुए आम जिंदगी के अंदर मुमकिन हो सके। तो हम बाद-ओ-ख़ात अर्ज करते हैं कि बाद-ओ-ख़ात हम लोग ऐसी बातें करते हैं जिस पर अमल करने के लिए पहले मरीख पर जाना पड़ेगा। तो हमें आपको मरीख में नहीं लेके जाएंगे, आप यहीं पर तशरीफ़ फरमा रहेंगे और जो अमल की बात होगी वो ऐसी होगी कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करें और इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम के हुज़ूर सब खुशी हासिल करें, अहले बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम के नज़दीक मकाम हासिल करें। दुरूद भेजिएगा मुहम्मद वाले जो मौजूद इंतखाब हुआ है वो नहजुल बलागा के हवाले से है। हमारे घर में अहले बैत के चाहने वालों में मुश्किलात में से एक मुश्किल हमारा अपने ख्याल है नहजुल बलागा से बिल्कुल, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कम वाकफियत कहिए ना वाकफियत कहिए बेखबरी कहिए यानी मालूम क्या तबीर कीजिए, यानी मामूलन ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक खजाने पर बैठे हैं और नहीं जानते कि जिस खजाने पर बैठे हैं वो खजाना है क्या। ہماری اور آپ کی زندگی میں نہج و بلاغہ کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم سے کوئی کہے دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے جو کلام خالق کے بعد کسی مقام پر قرار پائے تو بلا شک و شبہ میں اور آپ نہج و بلاغہ کا نام لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہم سے کہے کہ نہج و بلاغہ میں کیا ہے, اب بتانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ نہج و بلاغہ میں در حقیقت ہے کیا. اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. پچھلے سال میں جب نہج و بلاغہ کے اوپر دوسرا عرض ہوا تو اس میں ہم نے کئی نکات عرض کیے کہ نہج و بلاغہ کی مظلومیت ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے. تو یوں طے ہوا کہ کچھ نہ کچھ گفتگو نہج و بلاغہ کے حوالے سے ہو, اور پچھلی دفعہ بھی نہج و بلاغہ کے متعدد خطبات مورد بحث قرار پائے. اس دفعہ ایک خاص نوعیت کی گفتگو کا انتخاب کیا گیا. اس میں نہج البلاغہ میں اخلاقیات کے حوالے سے اور عنوان جو ہمارا قرار پائے گا وہ نہج البلاغہ کا اخلاقی نظام ہے. اس کا ہدف کیا ہوگا؟ اس کا ہدف یہ ہوگا کہ اگر مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اخلاقی نظام پتہ چلے تو اس اخلاقی نظام کی پیروی کر کر میں اور آپ اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چند قدم اور نزدیک ہو سکیں.
ماشاءاللہ.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. اب یہ ہے کہ خود اخلاق کی اس عمل نظام کے اندر حیثیت کیا ہے, اور اخلاق کی اس عمل نظام کے اندر تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر مقام کیا ہے, اس کو ہمارے خیال میں جاننے کی انتہائی شدید ضرورت ہے. جو کچھ ہمارے پاس تعلیمات اہل بیت میں سے ہے اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور جو تین حصے ہیں ہمارے پاس ہیں یہ ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی کے تین مرحلوں کو ایک خاص سمت میں ہدایت دینے کے لیے بیان کیے گئے. اگر ہمیں اور آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے, تعلیمات اہل بیت کو سمجھنا ہے, تو یوں احساس ہوتا ہے جیسے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا انسان کی زندگی کتنی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت نے انسان کی زندگی کے اندر ہدایت دی اور کچھ پہلو ایسے دیے جو زندگی کی کام نہیں آئے, یا زندگی تو کچھ اور تھی اور ہدایت اہل بیت اطہار علیہ السلام نعوذ باللہ تعالی اس زندگی کے حصے کو پورا نہ کر رہی ہو. پہلے یہ دیکھ لیجیے انسانی زندگی ہے کیا, اور اس میں جو اہل بیت نے تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات کس طریقے سے اس زندگی کو پورا کر رہی ہیں. جو کچھ زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے, اس دنیا کی زندگی, آیا یہ آغاز ہے یا اس سے پہلے کوئی زندگی رہی ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ جب یہ زندگی یہاں سے ختم ہو جائے گی تو اہل بیت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ زندگی دوبارہ کہاں پر شروع ہوگی؟ آیا خاندان اہل بیت کی تعلیمات بس اس زندگی کے بارے میں ہے یا اس زندگی کے بارے میں بھی؟ اگر اس زندگی کے بارے میں ہے تو وہ کون سا حصہ ہے جو اس دنیا کو بیان کرنے کے لیے اہل بیت نے ہمارے سامنے پیش کیا, اور اس کے بعد زندگی کے مراحل کتنے ہیں؟ تو میں اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا آغاز زندگی کا آغاز نہیں ہے, یہاں سے ایک مرحلہ شروع ہو رہا ہے. انسانی زندگی کے کئی مراحل ہیں, ہر مرحلے کے لیے اہل بیت نے تعلیمات ارشاد فرمائی. ہماری اور آپ کی زندگی اس مرحلے سے شروع ہو رہی ہے, لیکن یہ مرحلہ زندگی کے شروع ہونے کا مرحلہ نہیں ہے, یہاں سے پہلے مرحلے کون تھے؟ لہذا اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اہل بیت کی خود کی زندگی کتنی ہے, کیا اس دنیا سے شروع ہوتی ہے, تو آپ فوراً بیان فرمائیں گے کہ ان کی زندگی اس سے کہیں وسیع ہے کہ اس دنیا سے شروع ہوتی ہے. وہ تو اپنے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے اندر تھے. وہ کون سی زندگی تھی جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مقام پر تشریف فرما تھے؟ آیا ہم اس مقام میں تھے یا نہیں تھے؟ جب آپ ایک جملہ اہل بیت کی تعلیمات میں دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں, یہ زندگی ہماری کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہونی چاہیے. ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہمارے خمیر سے خلق کیے گئے, ہماری طینت سے خلق کیے گئے. یہ دنیا تو طینت کا معاملہ نہیں ہے, یہ دنیا تو خلقت کا ایک عجیب سا انداز ہے, یہ معاملہ طینت کا ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور زندگی ہے جو پہلے گزری تھی اور اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہوگا اگر کم از کم ہم نے تعبیر کیا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوگا جس کے اندر ہم یہاں پر. آیا اس کے بعد کوئی مرحلہ ہے یا زندگی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی اور مرحلہ ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس مرحلے کے لیے ہمارے بارے میں یا ہماری ہدایت کے لیے کیا ارشاد فرمایا. اور میں پھر دوبارہ عرض کرتا چلوں انسان محترم، یہ تمام گفتگو اس کے کام آئے گی کہ جو اپنی زندگی کو ایک خاص ہدایت کے سائے میں دیکھتا ہے. پہلے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ مشکل کسی طریقے سے ٹوٹتی سمجھ میں آئے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر میں اور آپ اس زمانے کی کوفہ میں ہوتے جب مولا تشریف فرما تھے تو کتنی ہدایت لینا چاہتے مولا کی ذات مقدس. اگر اس زمانے کی کوفہ میں ہوتے جس زمانے میں مولا تشریف فرما تھے تو آپ کتنا دیر مولا کے ہمراہ وقت گزارنا پسند کرتے؟ اس بات پر خوب غور فرمائیے کہ اگر آپ اس زمانے میں تشریف فرما ہوتے جس زمانے میں مولا تھے، آپ کتنا دن کا وقت چاہتے کہ مولا کے ہمراہ گزارے؟ تو میرے خیال میں ہم میں سے جو کوئی بھی یہاں موجود ہے وہ صراحت کے ساتھ کہے گا کہ جتنا میرے بس میں ہوتا میں مولا کے ہمراہ وقت گزارتا. مثلا میں اس سے پوچھنا چاہوں گا، وہ صبح کو وقت گزارتا ہے اہل بیت کے ہمراہ مولا کے ہمراہ یا شام کا وقت گزارتا؟ تو وہ مجھ سے جواب میں یہ کہے گا کہ اس تفریق کی کیا ضرورت ہے کہ کیا صبح کا گزارتا ہے یا شام کا، میں دونوں وقت اہل بیت کے ہمراہ ہوتا. صبح شام کی تقسیم کیوں کروں؟ میں صبح بھی اہل بیت کے ساتھ ہوتا اور شام میں بھی اہل بیت کے ساتھ ہوتا. اگر آپ امیر المومنین کی حیات طیبہ میں ہوتے ان کے ساتھ کتنا وقت گزارنا پسند کرتے؟ دن کا یا رات کا، صبح کا یا شام کا؟ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مثلا صبح کو مولا کے ساتھ ہوتا اور شام کو ان کے ساتھ نہ ہوتا. وہ فوراً یہ کہے گا کہ کیا ضروری ہے کہ میں کہیں اور جاؤں، مجھے تو چاہیے کہ میں صبح سے شام تک مولا کی طرف بھی موجود رہوں، میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ محترم قبول فرما لینا کہ ایسے ہی ہوتا. اب صرف ایک مسئلہ، میں اپنی بات ساری روک کر اخلاق کلام وغیرہ سب روک کر آپ کے ساتھ آیا صحیح اس بات پر طے کرنے کے لیے کہ آپ صبح سے شام تک وقت کتنا گزارتے صحیح. اچھا اگر آپ مولا امین مومن کے دور میں ہوتے، نوکری کا وقت ان کے ساتھ رکھنا پسند کرتے یا کہیں اور؟ نیچے نوکری کرتے، نوکری کہیں اور کیوں جاتے؟ یعنی بہترین کام ہم یہ کرتے کہ ہم مولا سے کہتے ہیں، مولا آپ کے در پر اگر کسی خادم، گدا، فقیر، امیر، کسی کی بھی ضرورت ہے ہم حاضر، ہم کہیں اور کیوں جائیں؟ صحیح. اچھا مولا کہتے کہ جگہ تو ہے لیکن تنخواہ نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنخواہ کی ضرورت بھی کیا ہے ہمیں، تنخواہ کی کیا ضرورت؟ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک امیر مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں.
مولا کے عاشق کے لبوں پر حکمہ غربت کیا معنی، سارے خزانے ایک طرف، الفت حیدر
ایک طرف. ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے کہنے آ رہے ہیں. رابطہ بحال ہونا شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ. پہلے تو ہم بہت ڈر گئے تھے کہ کیا ہوگا, پر تو یہ طے ہوا کہ اگر امیر المومنین کے دور میں ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے, ان کے ساتھ وقت گزارتے, تنخواہ ملتی نہ ملتی اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے, کھانا ملتا نہ ملتا پھر پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ مثلا مولا کو دیکھ کے جیسے مولا کی زندگی گزر رہی ہے ویسے ہم بھی گزر لیں گے, صحیح, بلکہ زیادہ سخت کریں گے. اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے پہلے خود جیلیں گے, پہلے خود جیلیں گے, کیوں تک مصیبت ہے. مثلاً اگر معاملہ یہ ہے کہ ایک دشمن ان کے سامنے کھڑا ہے تو کہیں گے پہلے ہماری لاش میں سے گزرے پھر ان تک پہنچا, ایسے نہیں جانا دیں. یہ سب کام ہم کرتے عہد کرتے. اچھا اب ایک اور مشکل ہے, اب احسان محترم آپ نے اب تک ساتھ دیا تھا, ایسا کیجیے میں نعرہ لگوا دیتا ہوں, نعرہ حیدری آپ نے یاد ہی کہا ماشاء اللہ. ابھی بتائیے یا علی صبح کو اٹھتے کتنے بجے تھے؟ ہاں آپ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, سوتے ہی نہیں تھے. صبح کو سب سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ اب بات نہیں چھپائیے, اب بات صاحب صاحب بولیے, سب سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ ہاں اللہ کے گھر مسجد جاتے تھے. اب یہ مت کیا کوئی کہہ سکتا ہے وہاں نہیں جاتے تھے؟ نہیں, امیر شام کہتا تھا, امیر شام کہتا تھا.
کیا بات ہے صاحب, کیا بات
کہ وہاں نہیں جاتے تھے؟ امیر شام کہتا تھا جب مولا شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہاں شہید ہوئے, اپنے الفاظ انہوں نے تبدیل کیے, کہا کہاں, کہا مسجد میں, کہنے کہ علی مسجد میں جاتے تھے. اس امیر شام کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا کہ لوگ یہ تعجب کرتے تھے کیا مسجد جاتے تھے. جو باتیں اس زمانے میں کہی ہوئی تھیں تو ہم لوگ آپ ذکر بھی نہیں کریں گے, اپنے نجی محفلوں میں ذکر نہیں کر پائیں گے, ممبر بیٹھ کے کہاں کہہ سکتے ہیں. اب اس سے یہ سوچتے ہیں مولا امیر المومنین صبح کو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ وہ گھر سے نکلتے مثال کے طور پر, اچھا گھر میں کب تک جاگ رہے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم, راتوں کو مدینے سے باہر چلے جاتے تھے, مدینے سے باہر جا کے کیا کرتے تھے؟ مدینے کے صحراؤں میں جا کر کیا کرتے تھے؟ مناجات کرتے تھے. ہاں بالکل صحیح لفظ استعمال کیا, عبادت اور مناجات میں فرق ہے. عبادت وہ ہے جو معمولاً ایک ظاہری کیفیت میں کی جاتی ہے, مناجات خاموشی سے کی جاتی ہے, سرگوشی کی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مناجات. مولا مدینے کی تنہائیوں میں تاریکیوں میں صحراؤں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر خدا کے حضور مناجات کرتے تھے. جب صبح کا وقت نزدیک آنے لگتا تھا تو مسجد تشریف لاتے تھے اور کون اذان دیتا تھا؟ خود امیر المومنین اذان دیتے تھے, مینار پہ تشریف لے جایا کرتے تھے, اذان دیتے تھے. اور جب وہ اذان دیتے تھے تو اس اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوفہ کے گھر گھر میں امیر المومنین کی اذان کی آواز جاتی. اس کے بعد مولا تشریف فرما ہوتے تھے, نوافل ادا کرتے تھے, واجبات ادا کرتے تھے. یہ باتیں ہمیں کہاں سے بتائیں؟ شہادت کا پورا واقعہ ہمیں یہی بتا رہا ہے, شہادت کا پورا واقعہ یہی بتا رہا ہے. اچھا وہ تمام ادا کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کا ادا کرنے کے بعد لوگوں سے ملتے تھے, لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. لوگوں کو مسائل حل کرنے کے لیے کس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے؟ مسجد کوفہ میں تشریف رکھا کرتے تھے, لوگوں کو وہیں بلایا کرتے تھے, وہاں پر آتے تھے لوگ, اپنے مسائل پیش کرتے تھے, مولا حل کر دیا کرتے تھے. دوپہر تک حکومتی امور کو طے کیا کرتے تھے, ظہر کے وقت نماز پڑھایا کرتے تھے, اس کے بعد گلیوں اور بازاروں میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو مولا گلیوں اور بازاروں میں ہوتے تھے. کیوں ہوتے تھے؟ کسی نے کبھی مولا سے پوچھا کہ مولا دوپہر کا وقت ہے, اس وقت گلیوں میں کوئی نہیں ہے, اب آپ کیوں ہیں؟ فرمایا اسی خاطر تو ہوں, کوئی اور نہیں ہے, کسی کو مدد کی ضرورت پڑی تو کون مدد کرے گا, میں ہوں. فرمایا اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑی تو کون مدد کرے گا, میں ہوں, میں مدد کروں گا. مشکل کشا ہے, مشکل کشا ہے, مدد کریں. اچھا جناب یہی سارا وقت دستور تھا, یوں عبادات انجام دیا کرتے تھے, یوں لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. شکل و شمائل کیسے تھے مولا کے, لباس کیسا تھا, انداز کیسا تھا کھانے پینے کا، کافی چیزیں پتا ہیں ہم لوگوں کو. اب میں ساری چیزیں نہیں دہراؤں گا. مثلا مغرب کا وقت پہنچتا تھا، پھر نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہوتی تھی، اس کے بعد گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کو رات میں اٹھ کے پھر حل کیا کرتے تھے. راتوں کو گلیوں کے اندر ہوتے تھے، دیکھتے تھے اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کوئی کھانا پہنچا دیں، کوئی مصیبت کا مارا ہے تو اس کی مصیبت کو حل کر دیں. نہیں معلوم رات کے کس پہر میں آرام کرتے تھے، تھوڑی سی دیر آرام کرتے تھے، پھر دن دوبارہ نکل آتا تھا. آپ نے ابھی وعدہ کیا تھا نا کہ میں اور آپ اگر امیر المومنین کے دور میں ہوتے تو ان کے ساتھ وقت گزارتے. ان میں سے کون سا کام ہم کرتے، کون سا کام ہم کرتے؟ آیا صبح کو اٹھ کر کبھی مدینے کے صحرا میں جا کے مناجات کیے؟ نہیں. ہم مناجات کی میم نہیں جانتے، میم مناجات میں ہوتا کیا ہے نہیں جانتے. صحیح. اچھا صبح کو اٹھ کے تشریف لاتے تھے، مسجد میں آ کر اذان دیتے تھے، کبھی ہم نے مسجد میں اذان دی؟ ہاں کچھ لوگوں نے دیے اور اکثر لوگوں نے. وہ ہر روز صبح ہوتے تھے مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہر روز فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد مولا تشریف فرما ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے، انہیں علم کی دولت سے مالا مال کرتے تھے، جاہل آ کر ان سے پوچھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. ہمارے پاس علم کے اندر کچھ ہے لوگوں کو دینے کے لیے؟ یہ بھی نہیں ہوا. دوپہر کو پھر مسجد میں تشریف لاتے تھے، پھر اذان دیتے تھے، پھر لوگوں کو جمع کرتے تھے، دین سکھایا کرتے تھے. ہم کہیں دین سیکھ رہے ہیں؟ نہیں. دوپہر کو گلیوں میں جاتے تھے تاکہ اگر کوئی غریب بے کس بے نوا محتاج فقیر ہو تو اس کی مدد کریں. آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کام کیا ہے؟ بہت کم، بہت کم. رات کو دیر تک جاگتے تھے تاکہ بیواؤں محتاجوں کو کچھ نہ کچھ خاموشی سے ایسے پہنچائیں کہ جس کو پہنچاتے تھے اس کو پتا نہیں چلتا تھا دینے والا کون. آج تک ہم نے کیا. پھر ہم مولا علی کے ساتھ کب ہیں؟ زندگی کے کون سے حصے میں علی کے ساتھ؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی کی تنہائی یہ ہے کہ اس کے نام کا نعرہ لگانے والا اس کے ساتھ دو منٹ کے لیے بھی نہیں ہے. علی کی تنہائی یہ نہیں ہے کہ امیر شام اس کے ساتھ نہیں ہے. امیر شام کی تو ذات میں اس کے ساتھ ہونا تھا بھی نہیں. جن کی ذات اس کے خمیر سے بنی تھی وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ مشکل. بس میں جو کل کرتا نعرہ حیدری لگا تھا اور میں نے آج کر دیا کہ میں کہتا نعرہ حیدری لگا، پھر نعرہ حیدری لگا. اب دیکھیں پھر نعرے لگے، نعرہ حیدری. ایک دفعہ لگا، ایک دفعہ پھر لگائیے، نعرہ حیدری. اب اگلا نعرہ صبح کے اذان کے وقت لگائیے گا اور بتائیے گا آپ کہاں ہیں. رات کو امام بارگاہ میں آ کے نعرہ حیدری لگانا تو بہت ہی آسان کام ہے. صبح کو آئیے گا فجر کے وقت اور پوچھے گا علی اس وقت کہاں تھے اور میں کہاں ہوں. اس وقت پتا چلے گا نعرہ حیدری لگا یا نہیں لگا. ابھی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ میں ابھی نعرہ حیدری آپ پھر لگائیں گے. لیکن صبح کو جب مولا علی پکار رہے ہوں گے حی علی خیر العمل. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ ہم چند چیزوں پر دنیا سے ٹکرائیں گے صرف ایک مشکل کے ساتھ کہ خود نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ تو ہوتا رہتا، سب کراچی میں دنیا میں جہاں کہیں آتے جاتے ہیں وہ کوئی پکڑ لے گا کہے گا بھائی تم لوگوں کی اذان کیا ہے؟ تو کہیں گے بھائی یہ ہے یہ ہے اور شب نالی ولی اللہ. ہاں ہے کیوں ہے؟ اور وہ پیچھے پڑ جائے گا. دوسرے فرقے کا کوئی بھی پوچھے گا حیا اللہ خیر العمل ہے؟ ہاں ہے. پھر کیوں ہے؟ اور وہ پیچھے پڑا جانا، گفتگو کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، سمجھ نہیں گئی. اچھا اپنا کوئی دوست احباب مل گیا، اس سے پوچھا بھائی تم لوگوں کے سامنے یہ مشکل آتی تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم دفاع کرتے ہیں. کیسے نہیں کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ حی علی خیر المل کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی تو سنو، پوری دنیا سے لڑ رہے اذان کے اندر حی علی خیر المل ہے یا نہیں؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حی علی خیر المل کا مطلب ہے آؤ سب سے اچھے کام کی طرف۔ صبح کو سنتو علی کی زبان سے، پھر آتے کیوں نہیں ہو؟ اب نہ رہ حیدری تھا، اب نہ رہ حیدری تھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں ہر نعرہ حیدری کے بعد سوچیں گے اگلا کب لگانا، اگلا صبح کو لگانا۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ کہیں، اچھا آپ نے روایت سنی ہے، آپ نے یقیناً سنی ہے کہ مولا معیار ہیں ایمان اور نفاق کا، معیار کیسے؟ مثلا جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ منافق، یہ معیار ہے۔ تقسیم النار والجنہ، نار اور جنت کی تقسیم معیار امیر المومنین کے ساتھ، جو علی کے ساتھ ہے وہ جنت میں ہے، جو ساتھ نہیں ہے وہ کہیں اور۔ صحیح، جب ایمان کی علامت یہ ہیں، جنت کی علامت یہ ہیں، ان کی ذات پر سارے معیار بن رہے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے اس معیار میں سے اب تک کیا لیا ہے؟ بھئی میں نے پورے دن کا آپ کے سامنے شیڈیول رکھا، میں اخلاق پہ بات سے اسی لیے رک گیا، میں نے کہا اخلاق پہ تو بہت دیر میں بات جائے گی، پہلے معاملہ کہیں اور سے شروع کرنا پڑے گا۔ ابھی میں کہاں لے کے جاتا آپ کو اخلاقیات پہ، دیکھیے معاملہ بھی ہاتھ سے نکلے چلا جا رہا تھا، لوگ تو کچھ اور سوچ رہے تھے کیا ہو گیا یہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے یہ طے کیجیے امیر المومنین کے ساتھ کتنا چلنا ہے، نام تک چلنا ہے یا کام میں بھی چلنا ہے، یہ پہلے طے کرو۔ کوئی ہے چھت کے نیچے کہ مجھے علی کے ساتھ نہیں چلنا، کیسے چلنا؟ نہیں چلنا تو کیا منافق بننا ہے؟ نہیں چلنا تو کیا آتش جہنم میں جلنا ہے؟ نہیں چلنا تو بچا کیا تمہارے پاس؟ آج ساتھ چلنا ہے، بتاؤ کتنا ساتھ چلنا ہے، نام میں ساتھ چلنا ہے یا کام میں بھی ساتھ چلنا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پھر ایک مثال عرض کروں گا جو بڑی عجیب سی لگے گی آپ کو، لیکن بہت عملی مثال عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس امید پر کہ کچھ دوست برا مانیں گے، میں نہ کہوں گا نہ برا نہیں مانیے گا، کچھ لوگ برا مانیں گے، ان کے برا ماننے کو میں سہ لوں گا مولا امیر المومنین کی خاطر۔ جو دوست سمجھنے والے ہیں ان سے میں عرض کروں گا سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں برا ماننے کی کوئی گنجائش ویسے ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ برا تو مانیں گے نا، لیکن میرے سامنے ایک ہدف ہے، میرے سامنے مقصد ہے، میں دل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے کہے نا یہ 10 آدمی ہیں ان کو مولا کے ایک قدم نزدیک لاؤ، لیکن جتنے آدمی نزدیک آئے ان 10 میں سے ایک تھپڑ ایک تماچا کھانا پڑے گا، وہ ٹھیک ہے 10 مارو، 10 مارو، کیا فائدہ ہوگا؟ جب تم نے 10 تماچے مارے، 10 آدمی ایک قدم آگے تو آئے نا، میں 10 کھانے کو تیار، یہ 10 تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی، 10 تماچے ہی پڑیں گے نا زیادہ سے زیادہ، 10 آدمی ایک قدم آگے تو آئے۔ اب کچھ لوگوں کو برا لگے گا تو میں کیا کروں؟ اگر بات غلط ہے پھر آخر کہے گا بات غلط ہے، اگر بات صحیح ہے پھر بھی برا لگے گا، اس کو میں سہنے کو تیار ہوں، لیکن بات دیکھیے بات صحیح ہے یا بات غلط ہے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، تو میں نے اپنی عملی زندگی میں بھی یہی سوچا ہے۔ 24 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے، بہت بہت وقت گزارنے کے بعد یہ ترکیب سمجھ میں آئی، وہ کیا ہے؟ ہمیشہ یہ سوچتا ہوں وہ کرو، یہ سوچ کر کرو جیسے مولا ابھی تشریف فرما ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سوچی ہے، اب اس کو ایک انداز میں کہہ رہا ہوں، گرفت کرنے والے بہت گرفت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ذرا سنیے گا، میں نے یہ سوچا مولا کو غائب نہیں سمجھوں گا، مولا کو ہمیشہ حاضر سمجھوں گا، غائب ہونے کا تصور نکال دوں گا۔ کیوں؟ یہ ہمارے نزدیک مثلا ہر علم سے ثابت ہوا کہ امام کبھی غائب ہوتا ہی نہیں ہے، امام ہمیشہ حاضر ہوتا، چاہے غیبت کا دور ہو چاہے حضور کا دور ہو، امام کے حاضر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اچھا فرق کس چیز میں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے فرق ہماری آنکھوں میں ہوتا ہے، جو دیکھ پاتی ہیں نہیں دیکھ پاتی. نہیں نہیں، دیکھ بھی پاتی ہیں، صرف فرق ہماری معرفت میں ہوتا ہے. دیکھ بھی پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ امام ہے. میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، ابھی اس کا موضوع نہیں ہے ورنہ ثابت کر دوں. نہ امام غائب ہیں بلکہ حاضر ہیں، نہ کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، نہیں دیکھ بھی پاتے ہیں، صرف ایک مشکل ہمارے ساتھ ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ امام ہے. اتنی روایتیں اس مطلب کے اوپر ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ امام ہے، ورنہ ہم دیکھ بھی پاتے ہیں. اچھا اس گفتگو کو آگے رکھیے، اب آئیے اس بات کے اوپر کہ امام کو حاضر سمجھنا ہے. امام کو حاضر سمجھنا، جب میں امام کو حاضر سمجھتا ہوں تو قیاس کرتا ہوں اس زمانے کے اوپر، ملاتا ہوں اس زمانے سے جو ان کے ظاہری حضور کا زمانہ بھی تھا. ظاہری حضور کا زمانہ کتنا تھا؟ مولا امیر المومنین کی ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ کے آغاز ہونے تک ظاہری ظہور کا زمانہ تھا، کہ جب ہر آدمی، دوست دشمن، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ مولا تشریف فرما. اس وقت کسی کے لیے چھپے ہونے کا معاملہ نہیں، سید الشہداء کو یزید تلاش کر بھی دیکھ رہا تھا، پھر چھپے ہونے کا معاملہ نہیں. ابھی اس وقت مشکل ہو رہی ہے کہ ماننے والے بھی نہیں پہچان پا رہے، لیکن وہ دور ایسا دور نہیں، وہاں دیکھنے والے دیکھتے تھے، مولا کو پہچان دیتے. اب میں کیا سوچتا ہوں؟ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اس دور کی سوچوں جس میں مولا ظاہر تھے، اتنے ظاہر تھے کہ حتیٰ دشمن بھی دیکھ سکتا تھا. اب بھائی صاحب، میں مولا کا ماننے والا، اپنے شیڈیول سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے دستور العمل سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر مولا آج کی حیات میں ہوتے، آج کی دور کی زندگی میں ہوتے، تو وہ تو وہی کرتے جو انہوں نے 1400 سال پہلے کیا، وہ تو تبدیل نہیں کرتے نا اپنا کوئی بھی شیڈیول، وہ تو سب کچھ وہی کر رہے ہوتے. صرف میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میں 1400 سال میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تبدیل کیے بیٹھا ہوں. صحیح ہے، اب انصافاً بتائیے گا، بہت آرام سے سکون سے مولا کا پورا شیڈیول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ اپنے دن کی پہلی ملاقات جو مولا سے کرتے وہ لگ بھگ کتنے بجے کرتے؟ نہیں دوست، 9 بجے، کیونکہ آفس سے نبٹنے کے بعد جب پہلی دفعہ امام بارگاہ میں آئے وہ 9 بجے آئے. آپ کی پہلی ملاقات مولا سے ہوتی 9 بجے، 9 بجے تک وہ عاشق نہیں تھے آپ کے، تھے تو آپ عاشق ہیں، تو آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ اچھا اگر ملاقات ہونی ہوتی تو کہاں ہوتی؟ ہاں مولا سے توقع کیا ہے؟ مثلا ان کا جو 1400 سال پہلے کا شیڈیول تھا وہ کیا تھا؟ اسی کے حساب سے ہوتی نا، وہیں پر ہوتی. ہاں میں تو گیا نہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ مولا، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں تو باتیں، صبح کو مولا تشریف فرما ہوئے، انہوں نے مناجات فرمائے جو میں نے نہیں کیے، خیر کوئی بات نہیں، معاملہ ختم ہوا. صبح سے کچھ پہلے، اذان سے کچھ پہلے مولا مسجد میں تشریف لائے، انہوں نے سوتوں کو بھی جگایا ہوتا ہے اگر کوئی وہاں پہ سو رہا ہو تو، وہ جگایا انہوں نے، اس کے بعد اذان دی، میں وہاں پہ نہیں آیا، پھر انہوں نے نماز پڑھائی میں نہیں آیا، پھر وہاں سے نکلے وہ لوگوں پر پہنچے میں پھر بھی نہیں تھا. ظہر، عصر، مغرب اور اس کے بعد جب رات کو میں فارغ ہو کر پہنچا، پھر میں نے کہا مولا یا علی مدد. مولا کہیں گے صبح سے شام تک کہاں تھے، اب کہہ رہے یا علی مدد، پورا دن گزار دیا تم نے. اب آئے کہہ رہے، اپنے آپ سے پوچھے گا یہ یا علی مدد کافی دیر سے نہیں ہے؟ کافی دیر سے میرا اپنا یہ خیال ہے، بخدا میں آپ کے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں آپ میں سے کسی پر طنز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں گا نا، تو میں مولا سے جانتا ہوں کہ مولا میرا ان سے کیا تعلق ہے، آپ کا ہمارا کیا تعلق ہے، دونوں ایک علی کے ماننے والے، یہ تعلق. اب میری ایک خواہش ہے، آپ جو علی کے ماننے والے ہیں، آپ اپنی عملی زندگی میں علی کے ماننے والے بن کے دکھا رہے ہیں، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ابھی دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ، اچھا کچھ عرصے سے ایسا ہوا کہ میں نے ایک عادت اپنی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا بھی عرض کرتا چلوں، معاملہ صفائی کے اوپر جائے تاکہ جو کچھ اور غلط فہمی نہ رہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے پر. اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچہ آپ سے اور ہم سے کچھ سن لیتے ہیں، بچے کہیں پہ آپ مثلا کوئی مہمان آیا، وہ مہمان گئے تو اب آپ نے کمنٹس کرنا شروع کیے، کہا یہ بڑا تیز آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا، بچے نے سن لیا. وہ اگلی دفعہ مہمان آیا وہ بیٹھا تھا تو بچہ بھاگتا ہوا کہنا ابا وہی آئے جن کے لیے آپ نے کہا تھا بہت مکار آدمی ہے. صحیح ہے؟ تو آپ بچے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بیوقوف انسان، اس کو یہی نہیں پتا کب کیا بولنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کی ایک عادت ہے جو ہمارے بچوں میں شروع میں نہیں ہوتی، بعد میں ہم سے سیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے دو چہرے ہوتے ہیں، بچوں کا اندر سے ایک ہی چہرہ ہوتا ہے. یہ ہماری ایک عادت ہے، ہمارے دو چہرے ہوتے ہیں. میں اس پہ عرض کروں گا دو چہرے کا نقصان کیا ہے، بعد میں کبھی عرض کروں گا، آج ہی ساری بمباری کرنے سے کیا فائدہ. تو ہم لوگوں کی ایک عادت ہے کہ ہمارے دو چہرے ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر ایک خوبی ہے کہ ان کے دو چہرے نہیں ہوتے، ان کا ایک چہرہ ہوتا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اگر بچوں کو بھوک لگتی ہے چیخ چیخ کے روتا ہے، چھپاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مصیبت میں پڑتا ہے رونے لگتا ہے، خوش ہوتا ہے ہنسنے لگتا ہے. بچے کے ساتھ آسانی یہ ہے کہ اس کے دو چہرے نہیں ہوتے. اچھا جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا دو چہرے رکھنا آج کی ضرورت ہے، تو ایک چہرے کے ساتھ دنیا میں چل نہیں پائے گا، تجھے دو ہی رکھنے پڑیں گے. اچھا اگر کہیں وہ اصرار کرے کہ میں نے ایک چہرہ رکھنا ہے تو ہم پیٹ پیٹ کے سکھاتے ہیں کہ دو رکھنا ہے. وہ یہ کہ ایک دن تو اس نے کہہ دیا ابا وہی آ گئے جو ہم کو آپ کہہ رہے تھے بڑا مکار ہے. اچھا اس دن تو ہم نے تحمل کیا، شام میں اس کو کہا بیٹا اگر آئندہ کبھی ایسا ہوا کہ تو نے مجھے اس طرح لوگوں کے سامنے سچ بول کے ذلیل کیا تو میں اتنا ماروں گا کہ تجھے پتا چل جائے گا. اچھا وہ بچہ اپنے شادی سمجھ میں نہیں آیا اس کو کہ یار یہ سچ بول کے کوئی ذلیل کیسے ہو سکتا ہے، وہ پیدائشی طور پر فطرتن تو صحیح ہوتا ہے نا بچارا. وہ دوسری دفعہ وہ آیا کہیں گے وہ ابا وہی آئے جن کے لیے آپ کے لیے جب آتا ہے مانگنے آتا ہے. اچھا تو اس کو آج شام پھر اس کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو کہ یہ تو سمجھتا ہی نہیں تو انسان بنے گا نہیں، میں اب اس کو دو چہرے والا انسان بنا کے چھوڑ دوں تو پیٹ پیٹ کر اس کو دو چہرے والا انسان بنا لیتے، اب وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہماری طرح بڑا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ دو چہرے جو دوسروں کے ساتھ دکھاتا تھا پھر ہمارے ساتھ بھی دکھاتا تھا. اچھا اس وقت پھر ہمیں برا لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیوں دو چہرے دکھاتا ہے، پھر سکھایا تو ہم ہی نہیں تھا. اگر استاد کو نہ دکھائے کہ میں نے کتنی مہارت سیکھی آپ سے تو پھر کس کو دکھائے گا؟ آخر آپ بھی تو اتنا تو انصاف کرے اس بیچارے کے ساتھ. اچھا کچھ عرصے پہلے ہمیں احساس ہوا کہ دو چہرے رکھنا غلط ہے، اب وہ کسی بھی وجہ سے احساس ہو گیا، یہ سمجھ میں آیا کہ دو چہرے نہیں ہونے چاہیے، پھر طے کیا کہ اب کیا کریں، کیا ایک چہرہ بنے تو ایک راستہ تو یہ کہ بچہ بن جائے، ورنہ بڑے تو ایک چہرے والے نہیں ہوتے، بڑوں کے تو دو ہی ہوتے. اچھا وہ بھی مولوی کے جس نے اوپر کہیں بیٹھنا ہے ممبر پہ، تو اس کا تو طے شدہ ہے کہ دو ہی چہرے رکھنے ہیں بےچارے، کیونکہ اگر وہ نیچے والوں کو یہ صاف صاف بتا دے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تو معاملہ بہت خراب ہو جائے، جیسا کہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ بھائی اب خراب ہو یا اچھا ہو، اب دو چہرے نہیں چلیں گے، اب ایک ہی چلے گا. تو یہ طے کر لیا کہ اب ایک ہی چہرے پہ چلیں گے، اب ایک چہرے پہ چلیں گے تو جہاں کہیں جائیں گے ایک چہرے کے ساتھ جو سمجھ میں آ رہا بول دیں گے. کیوں دو چہرے نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ دو چہرے بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں. کبھی اس پہ عرض کروں گا، ایک روایت ہے ہمارے پاس، وہ روایت عرض کرتا چلو، بہت صحیح روایت ہے، سب اسے قبول کر رہے ہوتے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ فرمائے کہ جس انسان کی عادت یہ ہو کہ وہ مسلمانوں سے دو چہرے اور دو زبانوں سے ملے تو خدا قیامت کے دن آپ کی دو زبانیں دے کر اسے محشور کرے گا، ایک اس کے منہ کے آگے سے نکل رہی ہوگی اور ایک پیچھے سے. اچھا جب ہم نے یہ روایت پڑھی اور اس کے اوپر غور کیا، پہلے تو دن میں آیا کہ کہہ دیں گے روایت صحیح نہیں ہے، تاکہ ڈان چھوٹ جائے. دیکھا نہیں, صحیح کا معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہے. روایت صحیح ہے اور سب نے قبول کی, بچنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو پھر دیکھا کیا کریں, ابھی بھی دو چہرے چلائیں تو دو آگ کی زبانیں لے لیں یا نہ لیں. اچھا یہ ہمیں بھی احساس تھا کہ جب دو چہرے نہیں رکھیں گے تو معاملہ بہت خراب ہوگا اس بچے کی طرح. تو ظاہر ہے اب اتنی بڑی عمر میں کوئی پٹائی تو لگائے گا نہیں, لیکن برا بھلا بہت کہے گا, یہ طے شدہ ہے, سخت بن جائے گا معاملہ. تو کیا کریں؟ پھر یہ طے کیا کہ نہیں, اب جو کچھ بھی ہے یہی کریں گے کہ ایک ہی چہرہ رکھیں. اچھا جب ایک چہرہ رکھا تو اب ایک اور مسئلہ آ گیا, بھائی کی تبلیغ میں پھر بڑی سختی آ گئی, مجلس پڑھنے میں سختی آ گئی. سختی کیسے آ گئی؟ ایک بیماری دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر ہے, نہ بتائیں بیماری ہے, کیا کریں؟ اب اگر نہ بتائیں بیماری ہے تو یہ تو دو چہرے ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ بیماری ہے, اب آپ بتا بھی نہیں رہے کہ بیماری ہے تو دو چہرے ہو گئے. اچھا اگر بتائیں کہ بیماری ہے, ایک اور مصیبت سامنے والا مانے گا جی, میری وہ یہ کہے گا کہ تمہیں کیا دنیا میں اللہ نے کیا سب کا ڈاکٹر بنا کے بھیجا ہے, سب کی بیماری کو علاج کرو, تم اپنی بات کرو, ممبر بیٹھ گئی تمہیں ہم سے کیا کام. اب پھنس گئے اس معاملے میں, اگر ایک چہرہ رکھنا ہے تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں, دو چہرے رکھنا ہے تو خدا ناراض ہو رہا ہے, دو آنکھ کی زبانیں دے رہا ہے وہ. آخر میں طے کیا کہ بھائی خدا کو خوش کر لیتے ہیں اور بندوں میں سے جو ناراض ہو گئے اس سے معافی مانگ لیں گے, جو ساتھ چل گیا وہ ساتھ چل گیا, جو سمجھ گیا کہ بیچارے کی بیماری ہے, زیادہ زیادہ یہی کہنا ہے یہ بیمار ہے. اب صحیح آخر ہم نے سوچا کہ اب جو بھی کرتا رہے یہ کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں, اب کوئی راستہ نہیں رہا تو پھر ہم بھی راستے پہ آ گئے کہ اب یہی کرتے ہیں. اچھا اب یہی کرتے ہیں, اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو کیسے دیکھتا ہوں, خطرناک کام ہے نا, بول دیا جائے کیسے دیکھتے ہیں. ہاں میں آپ کو ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ وہ عاشقان امیر المومنین ہیں جن کو اب تک پتا نہیں چلا کہ علی ان سے چاہتے کیا. صاف صاف آپ وہ عاشقان علی ہیں جن کی رگ رگ کو کوئی کاٹے تو اس میں علی کا نام ہے. آپ وہ عاشقان علی, آپ نے بچپن سے نام علی کے نام پر زندگی گزاری, آپ اس وقت بھی علی کے نام پہ زندگی گزار رہے ہیں اور مرتے دم تک علی کے نام پہ رہیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں. صرف ایک مشکل کے ساتھ, ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ علی کے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے, اس پہ غور نہیں کیا. تو غور کیوں نہیں کیا, یہ بھی سوچنے والی بات ہے بھائی, ان لوگوں نے غور کیوں نہیں کیا. آپ ماشاء اللہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں, آپ زندگی کے پل پل میں امیر المومنین کی طرف ہیں, آپ ان کو پسند کرتے ہیں, آپ ان سے عشق کرتے ہیں, سارے کام. یہ کیوں نہیں سوچا کہ علی نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ ہمارے خیال میں آپ کی غلطی کم ہے, آپ کی غلطی کم ہے. آپ کچھ ایسے حالات میں رہے, کچھ ایسی زندگی میں رہے جس میں اس بات کے کہنے والے کم تھے کہ مولا علی نے کیا چاہا. کیوں کم تھے؟ ہاں اس کی وجہ یہ تھی, اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ مولا علی نے کیا چاہا ہے تو آپ ان سے پوچھتے کہ پھر تم خود کیوں نہیں کر رہے. آپ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. تو آپ کے ساتھ مسئلہ یہ پیش آیا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی یہ کہتا کہ دیکھو علی نے تو یوں کیا تھا تم بھی کرو, تو آپ نے پلٹ کے اس سے پوچھنا تھا کہ جب علی نے یوں کیا تھا تو تم وہ کیوں کر رہے ہو. صحیح ہے, علی نے تو سرپرستی نہیں دکھائی تھی تو تم بغیر پیسے کے کبھی بولتے کیوں نہیں ہو پھر؟ آپ دیکھیں نا, جو آدمی اپنی زندگی میں یہ اصول بنائے بیٹھا ہے کہ پہلے دو پھر میں بولوں گا, وہ علی کے عمل کی کیا گفتگو کرے گا؟ علی کے عمل کی گفتگو کیا کرے گا؟ صاحب ایک کچھ دن پہلے لاہور جاتے ہوئے جہاز میں برابر میں ایک ناک خان ہے پاکستان کراچی میں لاہور میں, آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مقدس کاظمی نام ہے, کیسے نہیں جانتے جو لاہور والے میں جانتے ہو, مقدس کاظمی کہہ رہے تھے کہ سلسلہ نسب بری امام سے ملتا ہے, سلسلہ نسب بری امام سے ملتا ہے, وہ ناک بہت اچھی پڑتا ہے. تو وہ کہنے لگے مجھ سے, ہم لوگ راستے میں ڈیڑھ دو گھنٹے کی جو فلائٹ تھی بہت اچھا وقت گزرا، بہت اچھا وقت گزرا، انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، کہنے لگے دیکھیے یہ صاحب یہ یہ مسائل آ رہے ہیں اس وقت، ہم نے بھی اندازہ تو تھوڑا بہت تھا لیکن ایک فرسٹ ہینڈ رپورٹ مل رہی تھی، انہوں نے خود بتایا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں یہاں پہ، اچھا دبئی میں آسانی ہے، کوئی اور سننے والا نہیں ہے، اپنے ہی دوست ہیں نا سارے، اپنے ہی دوست ہیں، تو پتا نہیں کیا بات ہے۔ تو مقدس آدمی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، پتا نہیں وہ بےچارے نام اپنا سنوانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے، میرے منہ سے تو باہر نکل ہی گیا۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسائل کیا ہیں، کہنے لگے بھائی مسئلہ، یعنی اس طرح کا کوئی جملہ بولا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسائل یہ ہیں کہ وہ ایک آدمی میں نے دیکھا، وہ پڑھ کے ابھی اترا تھا، گویا کوئی محرم اپنے اختتام پر تھا، تو وہ پڑھ کے اترا، کہنے لگا کہ وہ اتنے تمتراک سے بیٹھا تھا، یعنی میرا لفظ تمتراک، الفاظ میں اپنے لگا رہا ہوں، مفہوم ان کا ہے، یعنی انہوں بڑے پرتکبر انداز میں، بڑے متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نزدیک آیا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہاری کیا ان لوگوں نے کوئی سیوا میں کمی کی ہے، ان لوگوں کو انسان سمجھو یار، یہ ملا کر علی کے جاننے والے ہیں، کہ لگا بس 22 لاکھ دیے انہوں نے۔ ہاں اب یہ علی کی زندگی میں سے کچھ بول سکتا ہے کیا؟ بولے یہ بولے کہ علی غریبوں کے کام آتے تھے، ہاں 22 لاکھ لے کر، یہ بول سکتا ہے کیا؟ بولے گا؟ اس نے زندگی میں کبھی سر نہ جھکایا ہو سجدے میں، یہ کیا علی دو دو گھنٹے کا سجدہ کرتے تھے، بول سکتا ہے کیا؟ بولے گا؟ اس کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے اس کا دل ریچ جاتا ہے، اس کے اوپر مر جاتا ہے، سارے اصول قربان کر دیتا ہے، پھر پتا علی میں تقویٰ تھا، علی مولا متقیان تھے، کیا بتائے؟ اچھا یہ سب کچھ تو نہیں بتا سکتا، اب علی کے چاہنے والوں کو کیا بتائے گا؟ اب صرف ایک بات کہے گا وہی کہ چونکہ تم چاہنے والے ہو لہٰذا تمہارا کوئی حساب نہیں، اس کے علاوہ بولتا کیا؟ علی کی زندگی میں سے بولے تو صبح سے شام تک کوئی ایک چیز بول کے دکھا دے پہ لوگ فوراً اسی کو پکڑ لیں گے، تمہارا تمہاری زندگی میں تو کون سا حصہ علی کے ساتھ ہے؟ تقویٰ ویسا ہے، عبادت ویسی ہے، تمہارا جہاد ویسا ہے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب کچھ بھی نہیں ہے تو بولے گا کہاں سے؟ وہ بول ہی نہیں سکتا، اب بولے تو کیا بولے؟ بولے تو یہ بولے گا، اب میں کیا صاف صاف بول دوں، وہ یہ بولے گا نہ میں نے عمل کیا نہ تمہیں عمل کرنے دوں گا، کیونکہ اگر تم نے بھی عمل کر لیا تو تم مجھے پکڑ لو گے کہ میں نے کیوں نہیں عمل کیا۔ ہاں تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب یہ عملی کی دنیا منائے گا، نہ میں عمل کروں نہ تو عمل کر، اور اس بے عملی کی دنیا میں دونوں کو طے کرے گا کہ ہم دونوں کامیاب بھی ہیں۔ صرف ایک چیز ماری گئی، اس کو دنیا مل گئی 22 لاکھ روپے، لوگوں کو بھی خوشی مل گئی، کچھ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، ویسی کامیابی ہے، صرف ایک چیز ماری گئی، علی اور علی کے سچے شیعہ بیچ میں رہ گئے، وہ کہاں جائیں گے؟ ہم تو کچھ نہ کر کے کامیاب، اور میں سمے تمار بےچارا سولی پہ چڑھ گیا، تو پھر وہ بےچارا کیوں سولی پہ چڑھے؟ میں تو 22 لاکھ لے کے کامیاب، اور سلمان فارسی تکیے کی جگہ اینٹ رکھتے، انہوں نے 22 لاکھ کیوں نہیں لے لیے بھائی؟ وہ کیوں جھوپڑے میں رہ رہے تھے؟ وہ بھی تو علی کے چاہنے والے تھے، میں علی کا چاہنے والا لینڈ کروزر میں، اور وہ علی کا چاہنے والا جھوپڑے میں، اور دونوں کامیاب۔ واہ بھائی واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز تو علی سے ہو، دونوں ہی کامیاب ہو گئے، یہ مشکل تھی۔ اچھا اب تو یہ ہو گیا، اب تو آپ علی کے چاہنے والے ہو گئے، اور سامنے والے سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ عمل کی کوئی بات نہیں کرے گا بھائی، عمل کی بات کرے گا معاملہ خراب۔ کیوں؟ سکھایا یہ ہے کہ دیکھو یہ جتنے مولوی ہیں نا یہ سب آئیں گے عمل کی بات کریں گے، یہ سب غلط ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں سنا تمار نے کیا کیا تھا، وہ کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری کون تھے؟ تمام پر درود و سلام کیوں، تمام کی زوات مقدس پر، اپنی مومنین کی زوات مقدس پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ یہ سارے مسائل ہیں نا میرے اور آپ کے سامنے، وہی کہ بھائی میں مولا کا چاہنے والا ہوں، اور یہ نہیں سننا چاہتا کہ مولا مجھ سے کیا چاہتے، پھر یہ جاننے والا کیسا ہے؟ اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس بیچارے کو سنایا یہ گیا ہے کہ یہ مت دیکھو علی کیا چاہتے، تم بس اپنی دیکھو اور جو چاہتے ہو علی سے مانگتے ہو، تم علی سے مانگتے رہو اور علی کی کوئی کچھ سنو نہیں۔ مثلا ابھی دیکھیں اسی مثال کو پھر دوبارہ لے آتے ہیں، تکلیف دے مثال کو، اب صبح سے شام تک تمہیں مولا کے پاس تھا نہیں، رات کو آیا مولا کے پاس اور مولا سے کہا مولا میرے گھر میں فاقہ ہے مجھے کچھ دے دیں، اور علی تو فوراً دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، کافر کو بھی دیتے تھے، فوراً دے دیں گے، وہ دے دیا۔ اچھا اس کو لے کر میں کہتا ہوں یہ میرے مولا کا فضل و کرم ہے، بے وقوف یہ تو کافروں کو بھی دیتے تھے، تو یہ لے کر کہہ رہا ہے فضل و کرم۔ اچھا وہ اگر کافر آتا کہتا مولا میں بھوکا ہوں تو نہیں دیتے، راتوں کو جا کے بغیر دیکھے کہ مومن ہے کافر ہے فاسق ہے فاجر ہے سب کو دیتے تھے، تو میں نے تو دنیا مانگ کر ان سے کمال کیا، یہ کون سا کمال کیا، یہ کون سا کمال ہوا؟ مثلا میں نے بہت بڑی دنیا کما لی، اس کے بعد کہیں میرے مولا کے فضل و کرم سے، یہ مولا کے فضل و کرم سے یہ کہیں، تو وہ دنیا سب کو دیتے تھے۔ ہاں اگر میں آتا مولا سے کہتا مولا مجھے اپنے علم میں سے کچھ دیں اور وہ دیتے، اب کہتا یہ مولا کے فضل و کرم سے، کیوں؟ یہ وہ دشمنوں کو نہیں دیتے تھے۔ اب پتہ چلا علی سے مانگنا کیا ہے، وہ مانگو جو مولا سے دوستوں کو دیتے تھے، اور وہ جو وہ دشمنوں کو بھی دے دیا کرتے تھے، اسے مانگ کے پھر کون سا کمال کیا، وہ تو دشمنوں کو بھی دے دیا کرتے تھے، وہ تو خود سے دے دیا کرتے تھے۔ اب آپ کی زندگی میں کچھ راستے کھل رہے ہیں کہ آپ نے عشق علی میں کرنا کیا۔ اچھا مجھے بتائیے، آپ کچھ زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ وہ مطمئن انسان ہے جس نے اپنی ساری زندگی عشق علی میں گزاری ہے، جو علی نے چاہا وہ کیا ہے، ظاہر وہ کیوں تبدیل کرے گا، کیونکہ اس نے زندگی گزاری عشق علی میں، جو مولا نے چاہا وہ کر دیا۔ لیکن اگر کسی نے عشق علی میں گزاری ہے اور ہمیشہ وہ کیا جو اس نے چاہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں وہ تبدیل ہو جائے، پھر وہ کیا کرے، پھر وہ کرے جو علی نے چاہا ہے۔ اب اپنی چاہت کا دروازہ بند کریں گے، اپنی چاہت کا دروازہ بند کریں کیا مطلب، یعنی مولا کو چاہنے کے بعد یہ مت کہیے مولا میرا یہ ارادہ ہے، اگر آپ علی کے اچھے عاشق ہیں تو کہیے مولا آپ بتائیے آپ کا میرے لیے کیا ارادہ ہے۔ اللہ کا ولی ہے اور میں کس کا ولی ہوں، میں علی کا ولی ہوں یا اپنے نفس کا؟ اگر علی کے ولی ہو تو وہ کرو جو علی چاہتے ہیں، نفس کے ولی ہو تو جو تمہارا دل آتا ہے وہ کرو، پھر مت کہو علی ولی اللہ کا میں ولی ہوں۔ ایک طرف سے کرو علی ولی اللہ، کہ علی اللہ کے ولی اور میں علی کا چاہنے والا، لیکن کروں گا وہ جو میرے دل میں آئے گی۔ کون سا چاہنے والا ہوا بھائی؟ آپ کو تو وہ بننا تھا جو علی نے چاہا ہے۔ اچھا اگر آپ وہ بننا چاہتے ہیں جو علی نے چاہا ہے، اب ضرورت ہے اخلاق کی، اب ضرورت ہے اخلاق کی۔ ہمیں شروع سے لا رہا تھا کہ اخلاق اخلاق وہ بات بنتی نہیں، اب آپ کو سامنے اخلاق کیوں لایا تھا، اخلاق اس لیے لایا تھا کیوں میرے سامنے ایک مشکل آ رہی ہے، وہ کیا، وہ یہ جو علی کے بہترین چاہنے والے ہیں ان میں علی کا اخلاق نظر نہیں آ رہا، مشکل یہ آ رہی۔ اچھا اب دو راستے ہیں، یا تو ہم سے کہیں گے بھائی یہ ایسے چاہنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی چیز نے اثر نہیں کرنا، معاملہ ختم، ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ہمارے خیال میں جس کے دل میں یا علی ہے اس کے دل میں سچائی ہے، آئے گا, آئے گا علی کے راستے جائے گا. شاید تھوڑی دیر دھوکا ہو گیا, شاید تھوڑی دیر توجہ نہیں کی ہے, شاید تھوڑی دیر کسی نے سمجھایا نہیں ہے, آئے گا بالمومنین کے راستے. اس خاطر اخلاق کی ضرورت ہے. اب صاحب چونکہ اختتام پذیر کرنا ہے, 10 بج گئے ہیں اور 10 بجے کو ختم کر دینا چاہیے تھا, چونکہ تھوڑا سا ہم بھی روٹین سے ہٹ کر باتیں کرنے لگے تو اس پر وقت بہت تھک گیا. اب صاحب دو راستے ہیں, یعنی میں تھوڑا مجھے بھی آ گئی بول بول کے, کل چھانٹی ہو جائے گی ہاں بالکل. میں یہاں پہ کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں, تیسرا چوتھا سال ہے میرے خیال میں, تو وہ میں ہر دوسرے پہلے اور دوسرے دن کے اندر وہ چھانٹی دیکھتا ہوں, تو میں جانتا تھا کہ یہ پہلا دن ہے, دوسرا کچھ اور ہوگا, تو جو پہلے دن بولنا ہے بول لو, دوسرے دن تو چھانٹی لگنی ہی لگنی. تو اب اس میں اس طرح سے ہوگا, میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کل کیا ہوگا. جنہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ علی کی ولایت کے ساتھ اس کا اخلاق بھی لینا پڑے گا, اس کی عبادت بھی لینی پڑے گی, اس کا کردار بھی لینا پڑے گا, وہ شاید کل آئیں گے کہ شاید علی کی ولایت میں عبادت اخلاق کردار بھی بتائے گا. صحیح. اچھا جن لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ نہیں ہمیں علی سے ولایت لے لی ہے, کردار نہیں لینا, عبادت نہیں لینی ہے, وہ ہرگز نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر سن بھی لیا تو ذہن پہ بوجھ بن جائے گا, تو وہ بہترین حل یہ نکالیں گے کہ سنیں گے ہی نہیں, کہ بس سنیں گے تو بوجھ بنے گا نا. وہ ایک آدمی دوسرے کے پاس آیا, کہنے لگا تم مسلمان ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا کہ دیکھ خدا ایک ہے. کہنے لگا بس یہ بند کر. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا بھائی تو ابھی خدا کو ثابت کرے گا, پھر نبی کو ثابت کرے گا, پھر نماز بھی ثابت کرے گا, پھر صبح کو اٹھائے گا. میں نہیں اٹھ پا رہا, معاملہ ہی ختم. ڈر گیا پہلے سے کہ یار یہ مولوی اخلاق سکھا کے چھوڑے گا, تو وہ بہترین راستہ ہی نکالے گا, کل سے آئے نہیں, نہ سنوں گا, نہ طبیعت پہ بوجھ بنے گا. ایک دفعہ ہم ایسی اخلاق کی بات کر رہے تھے, کراچی میں بہت معروف شیعہ ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھی طبیعت کے آدمی ہیں, میرے پاس آئے کہ نہیں مولانا صاحب یہ اخلاق اخلاق کی باتیں مت کیا گیا. میں کہا کیوں؟ کہ نہیں میری طبیعت میں خلجان ہونے لگتا ہے, طبیعت میں خلجان ہونے لگتا ہے. میں کہا بھائی فلانی طبیعت میں خلجان کیوں ہوتا ہے؟ کہیں گے بھائی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے نا ہمارے اندر, اب آپ سنائے جا رہے ہیں سنائے جا رہے ہیں, ہمارا بھی دماغ جا کر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم نے پھر اب تک زندگی میں کیا کیا تھا. تو میں نے ان سے یعنی اشارتاً کنایتاً, ان کے احترام میں یہ سب نہیں کہا, میں نے اشارتاً کنایتاً یہ عرض کرنا چاہا کہ اس سے پہلے کہ قبر میں مولا آ کر پوچھیں کہ میرے چاہنے والے تو نے میری زندگی سے کیا لیا تھا, ابھی سوال کر لو, کچھ شرمندگی اس پہلے یہیں پہ صحیح ہو جاؤ. شفا تو کریں گے لیکن اس شرمندگی کو کون اٹھائے گا؟ شرمندگی نہیں, وہ ہم سے کہیں گے کہ میں تو اپنی زندگی میں ایسا تھا, اور تم جانتے ہو کہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تھے وہ سب میری طرح چلنے والے تھے, تم کیسے میرے ساتھ تھے کہ تم میرے راستے پہ چلنے والے نہیں تھے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ایزم ابھی 3 مہینے پہلے ماہ ذی الحجہ میں غدیر کا دن آیا, تو غدیر کے رات میں اتفاقاً ایک دو رات پہلے ہم نوابشاہ گئے ہوئے تھے, نوابشاہ. اب سندھی ماحول تو آپ کو پتا ہی ہے, شاید پوری زمین پہ اتنا نعرہ حیدری کہیں نہیں لگتا جتنا سندھ میں لگتا. بتائیں اہل پنجاب ناراض نہ ہو جائیں ہم سے, لیکن سندھ میں زیادہ لگتا ہے. انصاف میں اپنی پنجابی دیکھا ہے, سندھ بھی دیکھا ہے, جب کوئی سندھ کا ساتھ دینے والا نہیں آیا بشارت کہ وہ کہہ دیتا کہ ہاں لگتا ہے, بہت لگتا ہے, بہت لگتا ہے. ان کے سامنے جا کر ہم نے ایک موضوع چھیڑا, حب علی اور حق غدیر, حب علی اور حق غدیر. پھر علی کے چاہنے والے ہیں تو برابر, علی کا کوئی حق ہے؟ کون سا حق ہے؟ ولایت ہے. کہاں اعلان ہوا تھا؟ غدیر میں. حق کی غدیر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. نہ مانے تو کیا ہوگا؟ پتھر آئے گا، پتھر آئے گا، عذاب ہوگا، بالکل ہوگا. حق کی غدیر کیا ہے؟ حق کی غدیر کیا ہے؟ حق کی غدیر صرف یہ ہے کہ میں کہوں نارے حدیر، تو کہہ دے یا علی، بس بس اتنا، بس یہ حق کی غدیر. اچھا، حق کی غدیر بس اتنا ہوتا تو پھر تو معاملہ بہت عجیب ہے. اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، میں جب بھی غدیر کے دن پہنچتا ہوں نا، خدا شاہد ہے خوشی زیادہ غم مناتا ہوں، خوشی زیادہ غم مناتا ہوں. کیوں؟ تو میرے دماغ میں ایک بات آئی، ایک دن کسی نے غدیر کے اوپر بلایا، اس کی سلسلے میں میں تیاری کر رہا تھا، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ غدیر تو غم منانے کا دماغ ہے. کیوں؟ آپ کے سامنے منظر رکھتا ہوں. 10 ذی الحجہ، 10 سال ہجرہ، 18 ذی الحج، غدیر کا دن ہے. 10 سال ہجرہ، ہجرت کا 10واں سال، 18 ذی الحج غدیر کا دن ہے. آپ ہوتے جشن مناتے، مولا کو مبارکباد دی جا رہی تھی، آپ خوش ہوتے کہ مولا کو مبارکباد دی جا رہی ہے. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا جس کو علی کے دشمن اپنے ذہنوں کے اندر سوچے بیٹھے تھے. معاملہ ختم ہو گیا، ختمی مرتبت کی وفات ہوئی. حق غدیر ادا ہوا یا غصب ہوا؟ غصب ہو گیا. حق غدیر غصب ہو گیا. اگلے سال 18 ذی الحج کو فرض کریں آپ میدان غدیر میں ہوتے، جشن مناتے یا غم مناتے؟ غم منانا ہوتا. کس بات کا غم؟ کہ ایک حق اعلان ہوا لیکن وہ حق غصب ہو گیا. وہ حق غصب ہو گیا. اب مجھے بتائیے میں غدیر میں کیا کروں؟ جشن مناؤں یا غم مناؤں؟ جشن مناتا ہوں اس بات کا کہ اس دن اعلان ہوا تھا، وہ ایک دن تھا، اور 1400 سال کی غدیر میں جو غم ہے اس کو کون منائے گا؟ ہر گزرتا ہوا غدیر ایک بات کہتا ہے، حق غصب ہوا ہوا ہے، اب تک ادا نہیں ہوا. اب میں عرض کروں، میں بہت اچھے مسائل نہیں پڑھ پاتا، لیکن میں چند جملے آپ کی خدمت میں بس عرض کروں. اگر میں 18 ذی الحج کو کھڑا ہوتا، 11 سال ہجرا، 1 سال کے بعد غدیر کے، تو میرے ذہن میں یہ آتا، ایک حق تھا جو کہا گیا لیکن ادا نہیں ہوا، کون کون قربان ہو گیا، کون کون قربان ہو گیا؟ اب میرے سامنے ایک گھر کے دروازے پر بڑھتی بھی آگ ہوتی. ایک دروازہ ہوتا، اس کے اوپر ایک آگ لگی ہوئی مجھے نظر آتی، اور اندر سے آواز آتی کہ اگر میں گھر میں ہوں تب بھی گھر جلائے گا. اس کے بعد ایک آواز آئی، کافر مجھے تاب دے، وہ سے شہید ہو گئے. حق غدیر کی پہلی قربانی سیدہ کی قربانی ہے. حق غدیر میں سب سے پہلے سیدہ قربان ہو گئی، اتنا عظیم الشان حق تھا، وہ قربان ہو گئی جن کا تعارف اہل بیت اطہار میں، اصحاب کسریٰ کا تعارف ان کی ذات کے ذریعے سے تھا. ہم فاطمہ و ابوہا و بانہا و بنیہا کا مرکز بننے والی ہستی حق غدیر پر قربان ہو گئی. علی کو خبر ملی، علی مسجد نبوی سے چلے، پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، پاک پروردگار اس دنیا میں اہل بیت کا نام لینے والے ہیں اس دنیا میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار اس دنیا میں ان کا نام لینا بچپن سے سیکھا ہے، پاک پروردگار مرتے دم تک ان کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار مومنین عراق چہلم منانے کے بعد گھروں کی طرف پلٹ رہے ہیں، پاک پروردگار دشمنوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام وقت کے قلب و ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے اعمال کو ان کی مسرت کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.